सूरत अर्राद, आयत नंबर 8। अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ करवाया जा रहा है, अल्लाह की जो सिफत है, अलीम की सिफत। बड़ा खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो दलील से इसका तारुफ करवाया है कि अल्लाह यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तगीदुल अरहामु वमा तज़दाद। अल्लाह हर एक मोनस जो कुछ पेट में उठाए हुए है उसे जानता है, और जो पेट में कमी बेशी होती रहती है। वकुल्लु शेईन इंदहू बिमिकदार, और उसके यहाँ हर चीज की मिकदार मुकर्रर है। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये सिफ बताई जा रही है कि अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। फरमाया अल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है। क्या चीज जानता है? मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, के जो कुछ उठाती है कोई भी मोनस। और उन्सा से मुराद है जैसे बेशक वो कोई औरत है या कोई जो है वो जानवरों में से, चरिंद परिंद में से कोई भी जो है वो मोनस है, और उसके यहाँ जो भी प्रेगनेंसी है या वो हामला है, तो इसका जो है वो अल्लाह को पता होता है। फिर साथ ही कहा कि वमा तगीदुल अरहाम, यहाँ पे तगीद का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसका रूट है गैन या दाद। इसके मानी है अरबी जबान में कम होना और खुश्क होना। कम होना और खुश्क होना इस आयत में जो है वो कम होने के मानी में है। तो कम होने से मुराद क्या है कि मां के पेट में जो कमी होती है उसे अल्लाह जानता है, और इसका पता सिर्फ अल्लाह को है। और अगला जो लफ्ज है कि वमा तजदाद, और जो इजाफा होता है, जे या दाल जैद जो है ये ज्यादा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जो ज्यादा होता है वो भी अल्लाह को पता है। वकुल्लु शेईन इंदहू बिमिकदार, और हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। अब आप देख लीजिए कि माँ का पेट जो है वो एक हैरत अंगेज फैक्ट्री है, और इस खुदाई फैक्ट्री में इंसानी पैदावार जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, वो सामने आती है, बाहर आती है। अब इसमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और इसके अंदर एक तनासुब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती रहें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही पैदा होते रहें। और अब ये कि यहाँ पे खास तौर पे ये कहा जा रहा है वो कुल्लु शैइन इंदहू बिमिकदार, अल्लाह के यहाँ इसकी मिकदार मुकर्रर है कि सोसाइटी के अंदर कितने मर्द होंगे और कितनी जो है वो औरतें होंगी, कितनी लड़कियां आएंगी और कितने लड़के आएंगे। और उस जरूरत प्लानिंग मिकदार के मुताबिक जो है वो दिन रात हर आन जो है वो मर्द भी पैदा होते हैं, लड़के भी पैदा होते हैं, और फिर लड़कियां भी पैदा होती हैं जो फिर जो है वो औरतें बनती हैं। और लड़कियां और लड़के, इनकी जो पैदाइश है इनके दरमियान एक तनासुब रहता है, इनके दरमियान जो है बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बैलेंस रखा है। फिर आप देखें एक इसके मानी ये हैं। अब दूसरे मानी के लिहाज से आप देखें कि ये जो कहा कि जो कमी बेशी होती है वो भी अल्लाह जानता है, इसके मानी क्या है? जैसे माँ के पेट में जो बच्चा होता है, तो अब जो है वो बच्चा जो है वो 7वां बाद पैदा हो जाएगा, वो 8वां बाद पैदा होगा, वो 9वां बाद पैदा होगा। तो अगर वो मुकर्रा जो मुद्दत है 9 माह की उससे पहले पैदा हो जाता है तो ये कमी है, और ये जो जमाना है पैदाइश की मुद्दत की कमी है ये कौन जानता है? अल्लाह जानता है कि कौन सा बच्चा कितने महीने कितने दिन कितने घंटे बाद जो है वो पैदा होकर इंसानी शक्ल में जो है वो दुनिया में वजूद में आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मुद्दत बढ़ जाती है, 9 माह से भी ऊपर दिन चले जाते हैं, तो ये भी कौन जानता है? ये अल्लाह ही जानता है। फिर इसके बाद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि मां के पेट के अंदर जो कमी बेशी होती है कि बच्चा जो है وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے نا، کہ پہلے کیا تھا، حیض ہے، خون ہے، خون آنا جب بند ہو جاتا ہے، عام طور پہ عورت کو ماہواری آتی ہے، اور جب وہ آنا بند ہو جاتا ہے پیدائش کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، تو امام مجاہد، یہ بھی تفسیر کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ حمل میں جو خون عورت کو آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ حمل کی جسامت اور صحت میں وہ کمی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تغید الارحام سے مراد یہ کمی ہے، کیونکہ وہ خون آ گیا ہے تو حمل نہیں ہو سکتا، وہ رک جاتا ہے، حمل چلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. اور دوسری ایک بات جو بڑی خاص جو ہے وہ طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ بچے کی قوتیں، قابلیتیں، صلاحیتیں، استعداد ہے، کیونکہ عام طور پر یہ الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں پتہ چل گیا لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن بعض اوقات وہ بھی ان کا الٹرا ساؤنڈ غلط ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صحیح سے پتہ نہیں چلا، یا بعض اوقات کہتے ہیں وہ صحیح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الٹرا ساؤنڈ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ بچہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت، بچے کا قد کیا ہوگا، یا یہ کہ بچہ ذہین ہوگا یا کند ذہن ہوگا. اور کئی دفعہ وہ جو اناؤنس کرتے ہیں کہ بچہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، وہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے. ہمارے نیبر میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس سے پہلے 9 ماہ تک یہ رہا کہ بچے کو ضائع کروا دیا جائے، بچہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ نے ان کو پھر بیٹا دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو تھا وہ اندازہ جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو سب کی خبر ہوتی ہے کہ کون سی حاملہ کو، کون سی عورت کو جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے، وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، حسین ہوگا یا بدصورت، نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور جلدی پیدا ہو جائے گا یا ذرا دیر سے پیدا ہوگا. تو یہاں پر دراصل اللہ کی جو عالم الغیب کی صفت ہے نا، علیم کی جو صفت ہے، اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اب پھر اس کو پڑھیں، پھر غور کریں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغید الارحام وما تزداد. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، اور حاملہ سے مراد عورت بھی ہے جو کہ اس کے حمل سے اللہ واقف ہے، اور باقی چرند پرند جانور جتنے بھی مؤنث ہیں ان سے اللہ واقف ہے. جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس میں بھی اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس سے بھی وہ باخبر ہے. میری نیویارک میں ایک طالب علم ہیں جن کا جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے پورا ماشاءاللہ قرآن پڑھا. پھر ان کی تیسری بیٹی جب پیدا ہوئی تو جب وہ دودھ پیتی تھی تو ناک کے راستے دودھ جو تھا وہ واپس آنا شروع ہو جاتا تھا. پیدائش کے بعد جو ہے وہ کافی وہ مراحل میں سے گزری، حالانکہ یہاں پہ فالو اپ، چیک اپ، سب چیزیں چلتی ہیں، ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا چلا. پھر اس نے بتایا کہ وہ جو کوئی ہارٹ کی نالیاں جو کہ خوراک کی نالی کے ساتھ جا کے کچھ چیزیں آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں، یہ نالیاں، ان میں سے کوئی نالی جو ہے نا وہ الگ رہ گئی ہے، وہ اس کے ساتھ جا کے صحیح سے جڑی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دودھ جو ہے نا باہر آ جاتا ہے. اب وہ آپریشن کریں گے، آپریشن کر کے اس کو ساتھ فکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب دیکھیں کہ یہ کون جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے ساری باتیں، کہ ماں کے اندھیر نگری میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے. باہر والوں کو یہاں کی مشینری ہے، ڈاکٹرز ہیں، کتنا ہی ان کے پاس جو ہے وہ علم ہے، لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا ہوتی جیسے کہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کے پاس علم کل ہے، اور یہاں پہ اللہ کے علیم ہونے کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو حمل کا منصوبہ ہے اس کے پیچھے ایک اور منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ بنانے والا کون ہے، وہ اللہ ہے. یہاں پہ یہی بات ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار جو ہے وہ مقرر ہے. جیسے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک یہ کہ کل کیا ہوگا، دوسرے رحم میں جو کچھ گھٹاتا بڑھاتا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، تیسرے بارش کب ہوگی، چوتھے وہ کس جگہ مرے گا، اور پانچویں قیامت کب آئے گی. تو 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، جن میں سے ایک کہ حاملہ جو ہے اس کے رحم میں کیا ہے، پتہ نہیں چلتا کسی کو بھی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، یہاں پہ آپ ذرا گنے کہ اللہ کی کتنی صفات ہیں. نمبر ایک عالم، علم رکھنے والا، جاننے والا. اور عام طور پر جیسے جو ہے وہ دنیا میں لوگ عالم ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم کل نہیں ہوتا، ان کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا کہ بتا دیا جائے، وہ غیب کو نہیں جانتے. سامنے نظر آ رہا ہے تو پیچھے نظر نہیں آ رہا، موجودہ کا پتا ہے تو آگے کیا ہونے والا ہے مستقبل اس کا پتا نہیں چلتا، زمین کے اندر کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، تو صحیح طرح ان کو علم نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 8 میں آپ نے یعلم پڑھا، یہاں پہ عالم پڑھ رہی ہیں، تو ایک ہی روٹ سے یہ الفاظ ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا ہی مشہور نام ہے، علیم، عالم. اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے 15 جگہ پہ یہ کہا کہ عالم، اور عالم الغیب بھی کہا، علام الغیوب بھی کہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ علیم کی صفت کے مختلف درجے ہیں. جو اوپر کہا نا اللہ یعلم، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے عالم، جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کی علیم صفت کے مختلف درجے ہیں. اور اگر آپ اس کو پتا کرنا چاہیں کہ اللہ جاننے والا، جیسے کیا کس کا جاننے والا ہے؟ الغیبی، غیب کہتے ہیں جو غائب ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. وہ شہادتی، جو ظاہر ہوتا ہے. تو غیب اور ظاہر کو وہ جاننے والا ہے. الکبیر، الکبیر جو ہے اس کے معنی ہے سب سے بڑا. المتعال، متعال جو ہے وہ یہ علو سے ہے، عین لام واو، عالی شان، برتر. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ آیت نمبر 9 میں جو اللہ کی صفات ہے ان کو ذرا سمجھتے ہیں. اب اللہ کے علیم ہونے کو دیکھیں، عالم کو دیکھیں کہ کیسے اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کیا ہے. سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکی، اللہ سینوں کی باتیں جانتا ہے، کیسا علیم ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے. اب سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نہیں پتا چلتا. کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. ظاہری طور پر کون سی باتیں کسی کو پتا چلتی ہیں؟ جو آپ منہ سے نکال دیتے ہیں. آپ کیا دل میں سوچ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے، آپ کے دل میں کیا راز پنہا ہے، پوشیدہ ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت ہود میں، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ جانتا ہے. یعلم السر فی السماوات، آسمانوں کے راز وہ جانتا ہے. اب عام لوگوں کو تو نہیں پتا آسمان پر کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی اس صفت کا جو ہے وہ تعارف کروایا گیا ہے، اور اتنا زبردست طریقے سے کروایا گیا ہے. جیسے یہ آیت جو ہے یہ اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، سورت مومن کی، یعلم خائنۃ العیون، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ آنکھ سے بھی کسی نے آنکھ مار دی ہے، مذاق اڑا دیا کسی کا، باتیں آنکھ بھی آنکھ سے کسی نے اشارہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے. کیونکہ وہ غائب کا جانے والا ہے، وہ پوشیدہ کا جانے والا ہے. تو زمین کے اندر کے راز، آسمانوں کے اوپر کے راز، سب اللہ کے علم میں ہے. زمین کے اوپر اٹھنے والی چیزیں کون سی ہیں، اوپر سے نیچے نازل ہونے والی کیا ہیں چیزیں، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس کے علم میں ہے. ذرہ اور قطرہ کی بھی چھوٹی سے چھوٹی جسامت جو ہے اللہ اس کو جو ہے وہ جانتا ہے. عالم الغیب والشہادتی، اور غائب کا جاننے والا، اور پھر ظاہر کا جاننے والا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو آپ سے جو بات کوئی کہہ دیتا ہے آپ کو وہ پتا چلتی ہے، اس میں سے بھی کچھ یاد رہتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتی. لیکن کوئی کچھ نہیں بھی کہتا، اللہ اس کو جانتا ہے. پھر کہا الکبیر، کبیر جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہ صفت بڑے مختلف انداز میں اس کا استعمال کیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ المتکبر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہے نا، کہ وہ المتکبر ہے. تو کبیر ہے یا المتکبر ہے، یہ جو ہے وہ کبر، کاف با را اس کا روٹ ہے. اور اس کے معنی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جسے حقیقتاً کبریائی حاصل ہے. کیونکہ دنیا میں بھی بعض لوگ متکبر بنتے ہیں نا، جیسے فرعون بنا، حامان، یا پھر نمرود، یا عام لوگ بھی متکبر بن جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ جو متکبر، ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ غرور میں آ کر متکبر بنتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے یہ اس کی حقیقی صفت ہے. तो अल्लाह वो है जो सबसे बड़ा है, अल कबीर सबसे बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं, इसीलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो यहां पे भी अल कबीर कहा गया। अल मुताल, मुताल जो है इसका रूट है ऐन लाम वो, और आप बता सकती हैं इसकी फैमिली का एक और लफ्ज बता दे जो अल्लाह का है तारुफ। ताला, शाबाश, ताला सही। फिर इसी से जो है अल अलीयू, अल अलीयू, तो इसके मानी है बुलंद मर्तबा, बुलंदी, बुजुर्गी, गलबा। अल्लाह ताला सबसे गालिब है, वो जो है वो सबसे ऊंचा है। जैसे घोड़े पर सवार होने के लिए भी आता है ना अल दाबा, जानवर पर सवार होना, या फिर ये कि अल नहार, दिन चढ़ाया, तो दिन ऊपर आता है ना, बुलंदी इख्तियार करता है, तो कहते हैं अल नहार, अल दाबा। या फिर ये कि जो है अला फिल बकारिम, कोई अपने इखलाक में ऊंचा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो दरअसल ये सिफ्त अल्लाह की है, वहुवल अलीयुल अजीम। और यहां पर जो है अल मुताल जो है ये कहा गया है, तो मुताल के मानी क्या है कि वो सबसे ऊंची शान वाला है, वो सबसे बरतर है। और यहां पर एक बात याद रखें कि अल कबीर के साथ जब अल मुताल जो है ये आ गया, तो इसके मानी है कि वो बुलंद है, बड़ा होने के साथ साथ वो बुलंद है, बाला है, और मखलूकात की सिफात से वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि कुफार और मुशरिकीन जो थे वो अपनी बड़ाई का ऐलान करते थे या अपने बुतों की बड़ाई का ऐलान करते थे। अब यहां पे बताया जा रहा है कि अल्लाह की शान जो है वो सबसे ऊंची है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे आला है, मुताल है। और हमें ऐसी दुआएं भी सिखाई गई हैं कि जिससे जो है ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सबसे ऊंचा है, जैसे सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, इसी तरह जो है वो सुभान रब्बियल आला हम कहते हैं। तो ये अल्लाह की किब्रियाई, उसकी बुलंदी, उसकी शान जो है उसका इजहार करना है। सवा मिनकुम मन असर अल कौला व मन जहरा बिही, अब तुम में से कोई जो है शख्स खास जोर से बात करे या आहिस्ता, सवा उन बराबर है, इसका रूट है सीन वो या बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन जो कोई, असर अल कौला, असर जो है सिर से है, सीन रारा, खुफिया, पोशीदा, छुपा कर बात करना। तो अगर कोई शख्स जो है वो आहिस्ता से बात करता है, सरगोशी करता है, अल्लाह उसको जानता है। अब सरगोशी की मिसाल आप कोई दें, जैसे हजरत खौला थी, हजरत खौला थी और उनके शौहर ने जब कह दिया था उनको कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे कि मेरी माँ की पीठ, और उसके उनके साथ उन्होंने इजहार कर दिया था, तो वो रसूल अल्लाह के पास गई और वो फरियाद कर रही थी, वो रो रही थी, गिरिया जारी कर रही थी कि मेरा शौहर, मेरे बच्चे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी और उसकी अलहदगी हो गई है ना, और वो रोते जा रही थी, वो गिरिया जारी करते जा रही थी, फरियाद कर रही थी, और अल्लाह ने उनकी बात जो थी वो सुन ली, क्योंकि अल्लाह पोशीदा बातें भी जानता है, और वही नाजिल हो गई है ना ये बात। तो इसी तरह कई दफा कुफारे मक्का आपस में बात करते थे, वही नाजिल हो जाती थी। वो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो है वो जो हजरत एक सहाबी थे, हजरत जैद थे के, हाँ जैद बिन अरकम, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने जो है वो बुरा कहा था, इस्लाम के बारे में उसने गलत बातों का जो है वो इजहार किया था। जब जैद बिन अरकम ने जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और अपने चचा को बताया, तो वो अपनी बातों से मुकर गया, और वो कहते हैं मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये क्या कहेंगे कि ये सही बात नहीं करता, झूठ बोलता है। और क्योंकि वो अब्दुल्ला बिन उबई डेल डॉल जसामत मजा कता बड़ा उसमें जो है वो बड़ा उसकी शख्सियत थी, बड़ी पुररोब और बारोब शख्सियत थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी ने जब उससे पूछा तो मुकर गया, और ये सहाबी बड़े परेशान थे, फिर वही नाजिल हो गए, वही नाजिल हो गए। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कान खींच कर कहा کہ تیرے کان جو تھے وہ سچے تھے, اس طرح کے الفاظ تھے کہ تیرے کان سچے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے اگر کوئی چھپ کر بات کرتا ہے نا, اللہ اس کو جانتا ہے. اور فمن جہرا بہی, اور اگر کوئی زور سے کرے تو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. پھر تیسری بات, فمن ہوا مستخف باللیل, اور جو کوئی جو ہے مستخف چھپتا ہے, خفیہ اس کا روٹ ہے خا فا یا, اور جو کوئی جو ہے وہ چھپ رہا ہوتا ہے. اور مستخف جو ہے اس کے معنی ہے کہ چھپا ہوا ہونا, تو جو کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے کہاں پہ چھپتا ہے, باللیل رات کے وقت, کیونکہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے, اور کون اس میں چھپتے ہیں, چوری کرنے والے چھپتے ہیں نا, اس میں چھپ چھپ کر لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں نا, خاص طور پہ رات کا اندھیرا, اور اس میں ہر طرف جو ہے وہ بلائیں اور غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا, اور رات کے وقت کون چھپتا ہے, تہجد پڑھنے والا بھی چھپتا ہے, نیکی کرنے والا بھی چھپتا ہے کہ چھپ کر تہجد پڑھوں, چھپ کر نیکی کروں. تو یہ عام ہے بات, پمن جہرا بہی, اور جو کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو نیکی کا کام کرنے کے لیے, صدقہ خیرات کرنے کے لیے, کسی کی مدد کرنے کے لیے, تہجد پڑھنے کے لیے, یا یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ کسی کے بھی گھر کے دروازے پہ کوڑا پھینک دیا ہے, چوری کر لیا ہے, کوئی نقصان, اللہ اس کو جانتا ہے. پھر یہاں پہ جو ہے وہ چوتھی مثال دی ہے, وَسَارِبُمْ بِالنَّهَار, اور سین رابا, سرابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا, اور سرابا سرنگ کو بھی کہتے ہیں, ریت کو بھی کہتے ہیں, سراب دھوکا ہوتا ہے نا, تو سرابا کے معنی کیا ہے, اور جو کوئی جو ہے وہ پھر رہا ہے, چل رہا ہے, جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے, چلتی رہتی ہے نا, تو جو کوئی چلتا ہے بالنہار دن کے وقت, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. عام طور پہ دن پر چلنے والا انسانوں کو نظر آتا ہے نا, اگر ہمارے سامنے ہے تو نظر آتا ہے, اور رات کے وقت جو چلنے والا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, اور ہمیں صرف سامنے کی چیز نظر آتی ہے, اللہ کو ہر طرف کی چیز نظر آتی ہے. اس آیت میں, آیت نمبر 10 میں, اللہ کے عالم الغیب ہونے کی چار مثالیں دی گئی ہیں, ہے نا, آپ غور کریں. نمبر 1, کوئی چھپ کر بات کرے. نمبر 2, کوئی ظاہری طور پر بات کرے. نمبر 3, کوئی رات کے وقت چھپ کر کچھ کرے, اچھا کرے یا برا. نمبر 4, وہ دن کے وقت جو ہے دن کی روشنی میں کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اللہ سب کچھ جانتا ہے, بڑا خوبصورت انداز ہے یہاں پر, اور یہ دراصل اللہ کی جو ہے وہ کبریائی کا تعارف ہے, اللہ کے علیم اور خبیر ہونے کا تعارف ہے. یہاں پہ اللہ کا علمی کمال جو ہے نا, اس کا بیان کیا جا رہا ہے, اس کی کمال درجے کی جو قدرت اور عظمت ہے, جو انسانی طاقت اور انسانی تصور سے بھی بڑھ کر ہے, اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آپ نے آیت نمبر 8, آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں اللہ کا جو ہے وہ کمال علمی دیکھا, اللہ کی کمال درجے کی قدرت دیکھی, اور اس میں اللہ نے اپنا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے کہ یہ ہے اللہ جل جلالہ کا علم کل, جو ہر چیز پر محیط ہے, کلام کرنے والا, بلند آواز سے بات کرنے والا, سرگوشی کرنے والا, اندرونی ظاہری حالات سب کو اللہ جو ہے وہ جانتا ہے. کوئی شخص کوئی بھی اللہ کی قدرت سے جو ہے نا باہر نہیں ہے. مزید پھر آیت نمبر 11 میں بھی یہی بات ہے, انداز اور ہے کہ یہ جو اللہ کا کمال علمی ہے یا اللہ کی جو کمال درجے کی قدرت ہے, اس میں اللہ کی پولیس ہے, اللہ کی سی آئی ڈی ہے, اللہ کے فرشتے بھی ہیں. لہو فرمایا, لہو اس کے لیے ہیں, اس کے ہیں مؤقباتن پہرے والے, من بین یدیہ ومن خلفہ, جو ہر شخص کے آگے ہیں اور اس کے پیچھے ہیں. تو ہر شخص کے آگے اور اس کے پیچھے جو ہیں مؤقبات ہیں, اور وہ کس کے ہیں مؤقبات, لہو اللہ کے لیے ہیں, وہ اللہ کے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ مؤقبات کسے کہتے ہیں. مؤقبات جو ہے یہ چوکی دار کے لیے آیا ہے نا, اس کا روٹ ہے عین قاف با, اور عین قاف با جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, ایڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عین قاف با جو ہے یہ ایڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایڑی کیا ہوتی ہے؟ ایڑی سے ہی یہ لفظ انجام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عاقبت کیا ہوگی نا, انسان جو عمل کرتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اور مؤقبت واحد ہے, مؤقبات اس کی جمع ہے. اور ایسے نگرانوں کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں. مؤقبات محافظ, محافظت کے معنی میں ہے, چوکی داری کے معنی میں ہے. من بین یدیہ, اب آپ دیکھیں کہ یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں, یدین دو ہاتھ تھے, نون یہاں گر چکا ہے. اور بینا جو ہے یہ سامنے درمیان کے لیے آتا ہے. اب دونوں ہاتھوں کے درمیان تو معنی کیا ہے؟ آگے. اب دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ آگے کی چیز. تو آگے کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ ترجمہ بہت سے لوگوں نے یہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں کے آگے کیا ہے, بلکہ با محاورہ ترجمے میں آپ دیکھیں گے یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ہر شخص کے آگے کیا ہے. پھر فرمایا ومن خلفہ ہی, اور اس کے پیچھے سے. تو اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے مؤقبات کو مقرر کر دیا ہے. فرشتوں کی جماعت ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ, یہ اللہ کے حکم سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ان کی نگرانی کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ علیم اور خبیر کی جو صفت ہے, عالم الغیب کی, اسی کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنی باقاعدہ جو ہے وہ فرشتوں کی جماعتیں مقرر کر رکھی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں, ایک رات کے لیے دوسرے دن کے لیے. اور یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں. صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ رخصت ہو جاتے ہیں, دن کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں, اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں, رات کے فرشتے ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں. تو یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام سنبھالتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے نگرانی کچھ کر رہے تھے, حفاظت کر رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے, وہ چلے گئے, اب دوسرے ڈیوٹی پر آ گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے, راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی دیوار, تاکہ اس پر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے, وہ کسی گڑھے یا غار میں نہ گر جائے, یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن جب اللہ کسی انسان کو مصیبت پہنچانے کا جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں, اس کو مصیبت میں جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو محافظ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ ان باتوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو فرشتے ہیں نا, یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ کہ انسان کے نام اعمال کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں نا, محافظت حفاظت کر رہے ہیں. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی؟ کہ کسی انسان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے, کوئی دیوار, کوئی جانور کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر تیسری بات جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ کہ یہ فرشتے جو ہیں صرف انسان سے دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں ہی دور نہیں کرتے, بلکہ انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتے ہیں, دل کے اندر ایک روح پیدا ہو جاتا ہے, خوف پیدا ہوتا ہے, جس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو جب فرشتے جو ہے چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جو ہے وہ اس کے دل میں خوف نہ پیدا کیا جائے, تو پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ خلاصہ ہے ساری گفتگو کا اور ساری بات کا کہ محافظ فرشتے دین اور دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کو, بے شک وہ سو رہا ہے, وہ جاگ رہا ہے, اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر انسان سے یہ حفاظت ختم کر دی جائے, جو فرشتوں کی حفاظت نگرانی کا کام ہے, یہ پہرا ہٹا دیا جائے, تو جنات انسان کی زندگی مشکل کر دیں. تو لیکن یہ حفاظتی پہرے اس وقت تک ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. اور جب اللہ جو ہے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے, تو حفاظتی پیرا اس سے ہٹا لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور اللہ کے ظاہری نگران بھی ہیں, خفیہ نگران بھی ہیں, اور وہ سارے جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم سے وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اور جب اللہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آیت نمبر 11 کا جو آخری حصہ ہے, یہاں پر ایک بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو قوموں کا عروج و زوال ہے ایسے ہی نہیں ہوتا, بلکہ اللہ جب کسی قوم کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک کے لیے اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ اس قوم کے اندر اس کی استعداد دیکھتا ہے. اگر کوئی قوم جو ہے وہ خدائی نعمت کو کھو دیتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ استعداد باقی نہیں رہتی جو ایک استعداد ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہاں پہ بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ یقیناً کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف کو خود نہ بدل دے. جب تک کوئی اپنے حالات نہ بدلنا چاہے تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. جب کوئی اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے حالات جو ہے وہ بدل دیتا ہے. تو اب آپ اس بات کا جو ہے وہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اللہ جو ہے ایسے نہیں کہ کوئی چاہے نہ اور اللہ ایسے ہی کسی کو نواز دے. اگر کوئی چاہتا ہے, مدد محنت کرتا ہے, اللہ پھر اس کے حالات کو بدل دیتا ہے. تو اگر کوئی قوم جو ہے وہ سرکشی چھوڑ دیتی ہے, اپنے اعمال اپنی حالت کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہی دینا چاہے, پھر اللہ بھی ان سے عذاب ٹال دیتا ہے, اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو وہ قومیں جو نعمتوں کی شکر گزاری چھوڑ کر, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر بد عملی, بد کرداری, سرکشی اختیار کرتی ہیں, اللہ بھی اپنا حفاظتی پیرا اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے قہر اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو مشہور بات ہے نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جو قومیں آزادی چاہتی ہیں, قربانی کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ایک دن ان کو آزادی مل جاتی ہے, اللہ ان کے حالات بدل دیتا ہے, وہ اس کے لیے کوشش کرتی ہیں. جو قومیں آزادی چاہتی نہیں, غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ آزادی دے دے, ایسے نہیں ہو سکتا. تو جب تک کوئی قوم اپنے حالات خود نہیں بدلنا چاہتی, اللہ بھی اس کے لیے راستے نہیں کھولتا. تو یہ ایک اہم بات ہے جو یہاں پر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے کوئی بیٹھ جائے, ہاتھ پاؤں توڑ کے, اور کہ مجھے جاب نہیں ملتی, اس کو نہیں جاب ملے گی. آپ کوشش کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں ادھر ادھر, تو کہیں نہ کہیں کوئی سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے. تو بغیر کوشش کے اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. بغیر کوشش کے اگر کوئی قوم جو ہے بغیر عملوں کے انعام کا انتظار کرتی رہے, تخت کا, فتح کا, ترقی کا انتظار کرتی رہے, تو یہ خود فریبی ہے, یہ ایک دھوکہ ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کرو, محنت کرو, اور کوشش اور محنت سے جو ہے وہ دن بدلیں گے, حالات بدلیں گے. مثلا اگر کوئی قوم جو ہے وہ اس کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا, وہ کوشش ہی نہیں کری کہ اتحاد پیدا ہو, اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا, اسلام پر سب اکٹھے ہو جائیں, قرآن پر اکٹھے ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ لوگ کوشش نہیں کریں گے. جیسے کہ آج مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان ہیں اور آپس میں جو ہے وہ بغیر اتحاد کے, یکجہتی کے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو اپنے درمیان اگر کوئی قوم اتحاد کو کھو دیتی ہے تو دنیا سے اس کا روب ہٹ جاتا ہے. میاں بیوی اگر گھر کے اندر آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں, خاندان میں بھی ان کا کوئی عزت اور وقار نہیں ہوتا, بچے بھی پھر عزت نہیں کرتے نا. तो अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें तो मियां बीवी को एक होकर रहना है। इसी तरह खानदान की जो इकाई है, जो बेस है, उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर खानदान वाले भी मानते हैं, इज्जत करते हैं, फिर इर्द गिर्द भी सोसाइटी में। तो इसको आप हर तरह से ले सकते हैं। जो खुद अपनी इज्जत नहीं करना चाहता ना, अपनी इज्जत नहीं करता, कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। तो यहाँ पे ये कायदा कुलिया समझाया जा रहा है कि अपने हालात को बदलो ताकि अल्लाह तुम्हारे हालात बदल दे। वाइज़ा अराद अल्लाह बिकौमिन सूअन फला मरद्दा लहू। और जब अल्लाह किसी कौम पर मुसीबत डालने का इरादा कर ले तो फिर कोई टाल नहीं सकता, कोई उसको रद्द नहीं कर सकता। क्योंकि जब कौम जो है वो तरक्की की बजाय पस्ती में जाना चाह रही है, तनज़ुल का शिकार हो रही है, लड़ रही है, इस्लाम को छोड़ दिया है, तौहीद को छोड़ दिया है, हर तरफ जो है उसके अंदर खराबियां आती जा रही हैं, तो अब क्या है कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि उस कौम पर मुसीबत डाल दी जाए। अब उसे कोई टाल नहीं सकता। वमा लहुम मिन दूनही मिन वाल। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह के मुकाबले में फिर ऐसी कौम का कोई मददगार नहीं है। यहाँ पे वाल का लफ्ज जो है ये अहम है, और वाल जो है यही इसका रूट भी है, इसका मतलब है पनाह। तो ऐसे शख्स के लिए जो है अब कोई पनाह नहीं है, कोई इसका जो है वो मददगार नहीं है। अच्छा, पनाह किस लिए हासिल की जाती है? ताकि उसमें सर देकर इंसान छुप जाए, बारिश से बच जाए, ईंटों से, पत्थरों से, इर्द गिर्द से जो कोई हमला हो रहा है तो उससे जो है वो बचा जा सके। तो अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अब उनके लिए कोई पनाह है ही नहीं, वो तो बच ही नहीं सकते, इसलिए कि इन्होंने जो है वो खुद जो है वो अपने हालात नहीं बदले। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ा खौफ़ं व तमा व युन्शिउ सहाबस सिक़ाल। वही अल्लाह है, हुआ वही है अल्लाज़ी जो युरीकुमुल बर्क़ा, जो तुम्हें बिजली जो है वो दिखाता है, वही तो है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है। और जब तुम चमकती हुई बिजली देखते हो तो फिर क्या होता है? खौफ़ों व तमान, खौफ के साथ और तमा के साथ। यानी चमकती हुई बिजली देखकर तुम्हारे अंदर दो कैफियतें पैदा होती हैं, एक खौफ की कैफियत है और दूसरी जो है वो तमा की कैफियत है। अच्छा, खौफ किस चीज का होता है? हाँ, खौफ इस चीज का होता है कि ये बिजली जो है कहीं ऐसा ना हो कि बिजली जो है ये इतनी ज्यादा चमके या फिर मेरे ऊपर कहीं गिरी ना जाए। खौफ इस चीज का होता है कि जैसे बिजली चमकती है साथ ही लगता है कि बारिश होगी। अच्छा, बारिश कहीं सैलाब ना बन जाए, हमारी फसलें ना तबाह हो जाए, या तो आसमानी बिजली गिरकर तबाही ना मचा दे, या फिर ये कि इतनी बारिश आए कि उससे जो है वो सारी फसलें जो है वो तबाह हो जाए। क्योंकि बिजली की चमक जो है वो इस बात की जो है वो अलामत है कि बारिश होगी, जो इंसान, हैवान, पौधे, जमीन, खेतियां सबके लिए जो है वो एक सहारा बन सकती है। तो लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर वही नुकसान का जरिया बन जाती है। तो यहाँ पे यानी इसी चीज को खौफ इस चीज का है, और तमा उम्मीद कि बिजली जो है जब चमकेगी तो बारिश होगी, बारिश खुशहाली लाती है, जमीन सोना उगलती है, बीमारियां जाती हैं, तो इंसान के हालात जो है वो बदल जाते हैं। तो अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये बारिश, ये बर्फ, ये जो कुछ है इसको लाने वाला अल्लाह है और कोई नहीं है। मक्का वालों के बुत नहीं थे जो ये काम करते थे, ये अल्लाह है। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ा खौफ़ं व तमान व युन्शिउ सहाबस सिक़ाल। व युन्शिउ, युन्शिउ जो है आपको वैसे लग रहा है कि जैसे ये कोई नया लफ्ज़ है, इसका रूट क्या है? शाबाश, नून शीन हमजा इसका रूट है, और इसके मानी क्या है? नशा के परवान चढ़ाना, जो परवरिश करना या जो है वो बढ़ाना। तो युनशेउ उठाता है, परवान चढ़ाता है, الصحابہ بادل کو. صحاب جو ہے سین ہاوا یہ اس کا روٹ ہے. اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ گھسیٹنا. شاباش. اس کے لفظی معنی جو ہے وہ گھسیٹنا ہے. اچھا بادلوں کو جو ہے وہ غمام بھی کہا جاتا ہے, بادلوں کو صحاب بھی کہا جاتا ہے, دونوں میں فرق ہے. اب ہوائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, چلتی ہیں تو بادلوں کو گھسیٹتی بھی لے جاتی ہیں. اور غمام کب کہتے ہیں؟ جب بادل جو ہے وہ سورج کو کور کر دیتے ہیں, اس کی روشنی زمین تک نہیں آنے دیتے تو ان کو غمام کہہ دیا جاتا ہے. تو جو ان کی صفات ہیں اس کے اعتبار سے, تو وہ اللہ ہی ہے جو کہ اٹھاتا ہے. جیسے اگر کسی کی نشو نما کی جائے تو بڑھتا ہے, اٹھتا ہے نا اوپر کو, یہ اسی طرح سے ہے کہ جو اٹھاتا ہے بادلوں کو. اور بادل بھی کیسے؟ ثقال. سا قاف لام ثقل سے ہے اور بوجھ کو کہتے ہیں. ثقلت لفظ بھی آپ نے پڑھا ہے, ثقیل بھی آپ کہتی ہیں. اس کے معنی ہے کہ بادلوں میں جو پانی کا وزن ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ بادل کتنے بھاری ہوتے ہیں, پانی سے لدے ہوئے بادل ہوتے ہیں, تو وہ بھاری بادل ہوتے ہیں. اب ان کے اندر کتنی بارش پائی جاتی ہے, اب جتنی بارش جو برستی ہے زمین پر اگر اس کو اس کی میئرمنٹ کی جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے جس جگہ پہ جس علاقے میں بارش ہوتی ہے. جیسے اگر 5 سینٹی میٹر اوسط بارش ہو 25 مربع کلومیٹر کے رقبے پر, تو تقریباً بلین ٹن وزن کا پانی زمین پر نازل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں, اور ایسی بارش جو ہے عموماً ہوتی رہتی ہے, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتی ہے, اندازہ نہیں ہوتا. کبھی آپ کی چھت ٹپک رہی ہو اور کبھی پانی کا رخ آپ کے دروازے اور کھڑکیوں کی طرف ہو جائے اور آپ نے وہ کھلی ہوئی تھی اور آپ گھر سے باہر نکل گئے, آپ کو پتا نہیں تھا اور آپ نے بند نہیں کی, اندر طوفان آ جاتا ہے. تو یہاں پر اصل میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بلین ٹن پانی ہے جو بادلوں کے اندر ہوتا ہے, جس سے بادل جو ہے وہ بھاری ہو جاتے ہیں, تو وہ جو پانی سے لدے بادل ہیں ان کو اٹھاتا کون ہے؟ اللہ. تمہارے بت نہیں اٹھاتے, پھر تم کیوں اللہ کو بھول جاتے ہو؟ وہ اللہ جس کی یہ صفات ہیں, اب تک کی صفات کا اندازہ کرے, وہ علیم ہے, غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے, الکبیر ہے, المتعال ہے. پھر اس کی مزید صفات آپ نے پڑھی, پھر اس کے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا, پھر اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے, پھر اللہ ہی ہے جو کہ گرج چمک بادل ان سب کو جو ہے وہ سنبھالنے والا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور تسبیح کرتی ہے الرعد کڑک, بے حمد ہی اس کی چمک کے ساتھ. تو الرعد جو ہے را عین دال, رعد اس کے معنی ہے خوفناک آواز کے, خوفناک آواز کے لیے جو ہے وہ رعد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور بادل کی آواز کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے, زور کی آواز, بعض لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں. تو یہ جو بادلوں کا ٹکرانا ہے اور اس سے جو ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو میری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور کڑک جو ہے وہ بادلوں کی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو بادلوں کی بجلی سے جو شعلہ بنتا ہے اور جو ان کے آپس میں جو ہے وہ پریشر سے, پریشر ویو سے جو لہریں بنتی ہیں, تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بادلوں کی کڑک, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو حمد کے ساتھ میری تسبیح بیان کرتے ہیں. اصل میں ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اللہ کی حمد کے ساتھ تعریف کرتی ہے, ہمیں اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو ہے یہ مخلوق جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے, تعریف تیرے ہی لیے ہے, اور وہ وہی کرتی ہے جو اس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. دوسری الرعد کے بارے میں, یہ جو رعد ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر معمور ہے. اور اگر فرشتے کو بھی کہا جائے کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے وہ کرتا ہے. تو تسبیح کے دو معنی ہیں نا, एक तो ये कि जैसे जाहरी तौर पर जो काम किया जा रहा है वो करना, दूसरा ये कि दरअसल अल्लाह की अताअत करना, तो दोनों तरह बात एक ही है। तो असल में जो अहले मक्का थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, वो समझते थे कि अल्लाह के कामों में ये शामिल होते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कड़क इसकी हमसे इसकी तस्वीह करती है, और फरिश्ते भी इसके डर से जो है क्या करते हैं, अल्लाह की तस्वीह बयान करते हैं। फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते रहते हैं, वयुरसिलु सवाइका, और वो जो है वो भेजता है सवाइक को, और सवाइक जो है सायका तो वाहिद है और सवाइक इसकी जमा है, और सायका जो है वो जमीन पर गिरने वाली बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको सायका कहा जाता है, जिसके अंदर फिर चमक वगैरह भी होती है। तो वो कड़कती हुई बिजलियों को, जिसके अंदर एक गरज होती है, वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है। फयुसीबू बिहा मैं यशाऊ, और बसाकात उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है। युसीबू मुसीबत से है, जैसे गिरा दिया उसको उस बिजली को, मैं यशाओ जिसको पे चाहता है। वहुम युजादिलून फिल्ला, और वो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। युजादिलून जदल से है, और जदल के मानी झगड़े के हैं, और वो किस बारे में झगड़ा करते थे कि अल्लाह एक नहीं है, बल्कि वो अपने माबूदों को भी साथ जो थे वो शामिल करते थे, वो शिर्क करते थे। तो अब यहां पर जो है जो लोग अल्लाह की तौहीद के मामले में बाहमी झगड़ा करते हैं उनका जिक्र किया जा रहा है कि फिर अल्लाह उन पर बिजलियां गिराता है, अल्लाह उनको सजा देता है। वह हुआ शदीदुल मिहाल, फिल वाके इसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। मिहाल जो है क्या है इसका रूट? मीम हालाम इसका रूट है, और इसके अंदर दो बातें पाई जाती है, नंबर एक कुव्वत, और नंबर दो जो है वो हीला तदबीर। तो अल्लाह कुव्वत वाला भी है और उसके पास हीला पाया जाता है, हीला और तदबीर के मानी में। इसके मानी ये है कि उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है, वो शिर्क करने वालों को जब पकड़ता है तो सख्त अजाब देता है, वो कभी तदबीर करता है कि अल्लाह की चाल के सामने फिर किसी की चाल नहीं चलती। फिर इसके बाद जो है वो आयत नंबर 14 जो है इसमें फरमाया, लहू दावतुल हक, उसी को पुकारना बरहक है। इसके मानी ये हैं कि अल्लाह ही से दुआएं मांगनी चाहिए और अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ पे दावत जो है ये दो मानी में है, एक अल्लाह से जो है वो मांगना और दूसरा अल्लाह की इबादत करना। तो अल्लाह को पुकारना बरहक है। फिर फरमाया, वल्लजीना यदऊना मिन दूनही, रहे वो दूसरी हस्तियां जिन्हें इसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। अल्लाह जीना कौन लोग हैं जो शिर्क करने वाले हैं? तो एक अल्लाह को छोड़कर जिसके ये सारे औसाफ है ये फिर भी शिर्क करते हैं, तो अल्लाह को छोड़कर जिन्हें ये पुकारते हैं, दून जो है ये ज़वील अज़दाद में से है, अल्लाह के सिवा ये जिसे जिसे पुकारते हैं, पत्थरों को, देवियों को, फरिश्तों को, अपने जैसे इंसानों को, अपनी ख्वाहिशात को, जिस जिसको ये मानते हैं अल्लाह को छोड़कर, ला यस्तजीबूना लहू लहुम बिशैइन, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन। तो ये सब क्या है, तो इनकी दुआओं का कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, अब आगे मिसाल बताई गई है कि इनको पुकारना कैसे है, इल्ला सवाए इसके कबासती, गोया के जो है वो बासित जो होता है ना, बी बा सीन तो इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं जैसे किसी चीज को जो है वो फैला दिया जाए, जैसे फैली हुई चीज होती है ना, बसीत भी कहते हैं, इसी से बासित है। तो फरमाया, जैसे कि कोई फैला दे कफे ही अपनी दोनों हथेलियों को, कफ एक हथेली को कहते हैं, कफ फैन दो को कहते हैं, नून यहां पे गिर चुका है आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये जो माबूद हैं या बुत हैं इनको पुकारना ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी दोनों हथेलियों को पुकारे, अपनी दोनों हथेलियों को फैला दे। तबासती मानिद है फैलाने वाले के, कफे ही अपनी दोनों हथेलियों को, कि कोई शख्स अपनी दोनों हथेलियों को फैलाकर इलल माई, पानी की तरफ जो है वो इशारा करे या पानी को चाहे। अब आप देखेंगे अगर आप में से कोई शख्स जो है वो हाथ फैला कर कहता है कि पानी आ जा, मेरी हथेलियों में आ जा या मेरे मुंह में आ जा, तो पानी तो नहीं आता, पानी चलता नहीं है ना, पानी बेबस है, पानी अपनी जगह पर ठहरा रहता है। तो इनके बुत भी बेबस है, ये बुतों को पुकारते हैं, बुत तो बेबस हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते जैसे कि पानी। तो बुतों को पुकारना ऐसे है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरखास्त करे, यबलुगा, ताकि वो पहुंच जाए, फाहू उसके मुंह में। फाहू जो है इसका रूट है फा वो हा, और मुंह के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पानी उनके मुंह में पहुंच जाए, तो मा हुआ बिबालिगे, और वो इनके मुंह में नहीं पहुंच सकता, कमा हुआ भी बालिगे, और वो इनके मुंह में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पानी चलता तो नहीं है ना, और पानी नीचे है, मुंह बुलंदी पर है, तो वो तो बेबस है, नीचे जाता है। समा दुआ उल काफिरीन इल्ला फी दलाल, बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी जो हैं वो क्या है, एक तीरे बेहदफ है। इसी तरह जो काफिरों की दुआएं हैं या बुतों को पुकारना है, उनकी पुकार वो गुम हो जाती है, यानी वो पुकारते हैं और उसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पानी जिस तरह मुंह में नहीं आ सकता, इसी तरह इनके बुत इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं, यारो मददगार हैं। फलिल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाती वल अर्द, ये है सारी बात का निचोड़। आयत नंबर 8 से लेकर यहां तक आपने जो कुछ पढ़ा, तो निचोड़ क्या है और अल्लाह ही के लिए है क्या, यस्जुदु जो सजदा करती है। यस्जुदु के दो मानी हैं, एक तो इसके मानी ये हैं कि जो कुछ भी है वो अल्लाह के आगे वो लोग मजबूर है, अल्लाह के आगे बेबस है। मसलन पानी जो है वो क्या है कि वो नीचे को बहता है, बुलंदी की तरफ नहीं बहता, नीचे को बहता है, और अल्लाह ने उसके लिए यही बता दिया है कि वो बहता रहेगा। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं चलना शुरू कर दूं। सूरज जो है वो दिन के वक्त निकलता है, रोशनी होती है, अब ये नहीं हो सकता वो कहे कि रात के वक्त आऊं, रात आती है तो अंधेरा हो जाता है, रात ये नहीं कर सकती कि रात जब आए तो रोशनी आ जाए। तो जिसको जिस कानून का अल्लाह ने पाबंद बनाया है वो उसी के लिए बेबस और मजबूर है, एक इसके मानी ये हैं। दूसरे इसके मानी जो हैं वो अल्लाह की अताअत के हैं, अल्लाह की बंदगी के हैं। कायनात की हर चीज अल्लाह की बंदगी कर रही है, जैसे सूरज जब निकलता है वो दरअसल अल्लाह की बंदगी करता है, रात का अंधेरा अल्लाह की बंदगी करता है, पानी चलता रहता है वो अल्लाह की अताअत करता है, उसको यही अल्लाह ने बताया है। वलिल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाती वल अर्ज, आसमान और जमीन में जो कुछ है सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, ये है एक मानी, और दूसरे मानी कि उसको सजदा कर रही हैं, जैसे कि जो मोमिन सजदा करते हैं, इंसान अल्लाह की अताअत करते हैं, जिन जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की अताअत करते हैं, और फरिश्ते जो अल्लाह की बंदगी करते हैं। तो आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा हर चीज अल्लाह की अताअत कर रही है, तौअन व करहन, तौअन जो है खुशी के साथ, वकरहन और कराहत से, न चाहते हुए भी। वज़िलालहुम बिलगुदुवि वल आसाल, और सब चीजों के साए सुबह शाम उसके आगे झुकते हैं। तो सायों के सजदा करने से मुराद है कि चीजों के सायों का सुबह शाम मगरिब और मशरिक की तरफ गिरना इस बात की दलील है कि ये सब जो है वो अल्लाह के कानून के आगे मुसख्खर हैं, अल्लाह के कानून के आगे जो हैं वो पाबंद है। तो यहां पर यही बात बताई जा रही है कि अब आप देखें, आंख देखती है, आंख सुन नहीं सकती, जबान से बोला जाता है, जबान दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो ये क्या, ये हर चीज अल्लाह की अताअत कर रही है, तो ऐ इंसान तू भी अल्लाह का मुती बन जा, सारी चीजें अल्लाह की मलकियत है। अब काफिर भी है, कितना ही वो कुफर करे, बीमारी को रोक नहीं सकते, मौत को टाल नहीं सकते, सब अल्लाह की कुदरत के पाबंद है, तो क्या करना चाहिए, जानते पूछते अपना इख्तियार अल्लाह के सपोर्ट कर दिया जाए। और आयत नंबर 16, कुल मर रब समावाती वल अर्द, इनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, इनसे पूछो, और पीछे से सारी आयतों को आप सामने रखें कि वो जो अलीम है, वो जो गैब और जाहिर का जानने वाला है, वो जो अलकबीरुल मुताल है, वो जो जिसकी सारी चीजों की मलकियत है, जो मालिक है, وہ جو جس کی خدائی ہے، جس کا سب کچھ ہے، ان سے پوچھو کہ پھر آسمان اور زمین کا رب کون ہے، ان کے معبود یا وہ رب جس کا تعارف کروایا گیا؟ کوئی پھر کہہ دو اللہ اللہ، قل اللہ، کہو کہ اللہ، قل کہہ دیجئے، افتخذتم من دونہ اولیاء، کہ جب یہ حقیقت ہے کہ یہ صفات ہیں اللہ کی جو کہ رب بھی ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ افتخذتم من دونہ اولیاء، کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کو جو ہے وہ اپنا ولی بنا لیا، اپنا کارساز بنا لیا؟ اور معبودوں کا حال کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ یہ خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اتنے بے بس ہیں، اتنے لاچار ہیں، مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھا نہیں سکتے، اپنے لیے جب نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ قل کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصير، کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ اندھا کون ہے؟ جو کہ شرک کرنے والا ہے، اور بصیر کون ہے؟ جو کہ توحید پرست ہے، تو روشنی توحید کی روشنی ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، پوچھو ان سے کیا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی؟ اب آپ دیکھیں کہ ظلمت ایک کافی تھا لیکن الظلمات کہا گیا، کیونکہ عقل اور اخلاق کے راستے سے جو بہت سے شرک اور کفر کے دروازے اور گیٹ کھلتے ہیں، گمراہی کے جو ہائی وے نکلتے ہیں وہ بہت سے ہیں، لیکن توحید کا، روشنی کا راستہ صراط مستقیم کا ایک ہی ہے، اس لیے اس کے لیے نور استعمال کیا. کہا کیا روشنی اور طریقیاں دونوں یکساں ہو سکتی ہیں؟ پھر بھی ہوا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ شرک کیا. تو ام جعل للہ شرکا، کہ کیا انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے شریک؟ خلقو کا خلق ہی، خلقو، خلقو جو ہے اس کے معنی ہیں کہ جیسے کہ ان کے جو شرکا ہیں، ان کے جو معبود ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے، کیا کا خلق ہی، جیسے کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی سارا کچھ یہ کرنے والا اللہ، ان کے معبودوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ سوال رکھنے کے بعد جب یہ سوال ان کے سامنے رکھے جاتے تھے تو بولتے کچھ نہیں تھے، اور کہا کہ تم ہی کہہ دو کہ اللہ. اب ان کے سامنے جو ہے پھر بھی توحید کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے سب کچھ پیدا کیا وہ کہتے ہیں ہمارے شریکوں نے بھی ایسے کیا ہے، تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. پھر ان کو کیوں شک ہو جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ پھر یہ کیوں اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ انہوں نے شریک بنا لیے؟ ام جعلوا للہ شرکا، خلقو کا خلق ہی، فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر جو ہے تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. تو سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کے مشرکین نے تو ایک بال پیدا نہیں کیا، ایک ذرہ نہیں، ایک تنکا نہیں، خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو پھر اللہ کو معبود کیوں نہیں بناتے؟ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ ہے یکتا اور سب پر غالب. تو یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک کل بات کا نچوڑ ہے کہ اللہ خالق ہے. جب اللہ خالق ہے تو سب اس کی مخلوق ہیں. دوسری بات، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر توحید پرست بننا چاہیے. تیسری بات، جب وہ قہار ہے تو اس کے قہر سے ڈر کر شرک کرنا، گناہ کرنا اور غلط راستوں پر چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کفر اور شرک کرنے والوں کو وہ سخت سزا دینے والا ہے، قہار ہے. تو لوگوں اس کے قہر سے ڈر کر من دون اللہ کو جو پکارنا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ بڑے بے بس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو اشرف المخلوقات جو ہے انسان جو ہے، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کی اطاعت کرے، آنکھوں سے وہ کام لے جو کہ اللہ کو پسند ہے، زبان سے وہ باتیں بولے جو کہ اچھی باتیں ہیں، پاؤں سے ان راستوں پہ چل کر جایا جائے جو کہ اللہ کی پسند کے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے.